السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان میں دیر پا امن کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تناؤ میں کمی ضروری ہے، روابط میں تلخی سے مصالحت کا عمل متاثر ہوگا، پاکستانی قانون سازوں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں پیر کی شام ہونے والے 2 خودکش بم حملوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، اور یمن میں حکومت کے حامی قبائلی جنگجوؤں اور فوجی دستوں نے وسطی صوبے کے اب 4 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد علاقے پر قابض حوثی باغی دارالحکومت صنعاء کی جانب پسپا ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں پیر کی رات پولیس نے 20 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پچھلے سال ایک نہتے سیاہ فام نوجوان کی سفید فام پولیس افسر کی گولی سے ہلاکت کے بعد سے یہ شہر بدامنی کا شکار ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان کے تازہ حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو رہے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے قانون سازوں نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ حالیہ پرتشدد واقعات کی وجہ سے امن مذاکرات کی کوششوں پر زد نہیں پڑنی چاہیے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات میں تناؤ سے مصالحتی عمل پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ دیر پا امن کے قیام کے لیے دو طرفہ تعاون کو یقینی بنائیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان پر تنقید کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون پر زور دیا تھا۔ صدر اشرف غنی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے۔ ان کے اس بیان پر پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ خود پاکستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے، جس میں اب تک 60,000 سے زائد پاکستانی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تناؤ میں کمی اشد ضروری ہے۔
اثرات لازمی بات ہے کہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کو بھی پڑے گا، اس کے اور بھی ڈائنامکس ہیں۔ وہاں پر ملا عمر کے جانے کے بعد بھی ایک صورتحال بنی ہے، یہ ایک ریئیکشن کے طور پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اس کو ڈیفیوز کرنا بہت پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے گورنمنٹ کو، اور جو باقی فورمز ہیں پیپل ٹو پیپل، ان سب میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ایشو کو ڈیفیوز کر سکیں۔ امن کے لیے، اس خطے میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ حالات کو ڈیفیوز کریں۔
سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی کسی بھی طور پاکستان کے مفاد میں نہیں۔
میرے خیال میں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ سی کہ دیر از نو کوسچن کہ پاکستان کسی لحاظ سے بھی اپنے افغان بھائیوں کے لیے کوئی مصیبت کریٹ کرتا ہو، اور کیوں کرے گا؟ ہماری اپنی پلیٹ بھری ہوئی ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، اس بیلٹ کی جو ان کے بارڈرنگ پروونسز ہیں وہاں سے لوگ آ کے پاکستان میں مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح کی ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی نہ پاکستان کے مفاد میں نہ ان کے مفاد میں، تو ہمیں واچ فل ہونا ہے، اور یہ ذمہ داری جتنی ہماری ہے اتنی افغانستان کی بھی ہے اور اتنی ہمارے دوستوں کی بھی ہے۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے کہا کہ پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ افغانستان کے تحفظات کو دور کرے۔
ہم جو اپنے علاقے کے اندر ضرب عضب کر رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان میں بھی گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ بالکل 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر طالبان ختم ہو گئے ہیں۔ اس کو یہی سمجھوں گا کہ یہ ایک ڈو مور میسج ہے، میں اس کو بلیم کی زمرے میں نہیں لوں گا، اور اگر کوئی دوست ہمارا ڈو مور میسج دیتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔
واضح ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے بیان کے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی نے معمول کی روزانہ کی نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ واشنگٹن کے پاس ایسی مخصوص انٹیلیجنس معلومات نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں پاکستان ہی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کریں اور سرحد کی دونوں جانب طالبان کی حملوں کی صلاحیت کو کم کیا جائے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے امن کا عمل پٹڑی سے نہیں اترنا چاہیے۔ افغانستان میں مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں حال ہی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور پہلی مرتبہ 7 جولائی کو اسلام آباد کے قریب سیاحتی علاقے مری میں افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے۔ بات چیت کا دوسرا دور گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستان میں ہی طے تھا، لیکن طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی خبروں کی تصدیق کے بعد مذاکرات کا عمل مؤخر کر دیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے دفاع کے ایک وفد نے پاکستان کے محکمہ دفاع کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے وفود نے علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
میں حصول امن کے لیے پاکستان دیگر ممالک خصوصاً افغانستان سے تعاون کر رہا ہے، اور افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے تناظر میں بھی پاکستان کا کردار اہم ہے۔ یہ بات امریکہ کی وزارت دفاع کی پرنسپل ڈپٹی سیکرٹری کیلی میکسمین نے منگل کو پاکستان کے سیکرٹری دفاع محمد عالم خٹک سے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران کہی۔ محترمہ میکسمین ایک وفد کے ہمراہ پاکستان میں ہیں جو پاک امریکہ دفاعی مشاورتی گروپ کے سلسلے میں پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ وفد میں امریکی محکمہ دفاع اور خارجہ کے حکام بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وزارت دفاع سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے وفود نے دفاعی تعاون کے شعبے میں تمام حل طلب امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ پاکستانی سیکرٹری دفاع محمد عالم خٹک کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں استحکام کی لڑائی میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، لہذا دونوں ملکوں کے دفاعی شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزم آپریشن شروع کر رکھا ہے اور ان کا ملک دہشت گردوں کا یہاں سے صفایا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالم خٹک نے افغان حکومت کو فراہم کی جانے والی مدد اور تعاون سے متعلق بھی وفد کو بتایا۔ بیان کے مطابق امریکی حکام نے طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران سفارتی اور عسکری سطح پر تعلقات میں خاصی بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور دونوں ملکوں کے کئی اعلیٰ سطحی عہدیدار ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کر چکے ہیں۔ شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون میں پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم کو امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری انسداد دہشت گردی میں بہت اہم قرار دیتی ہے۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی، جس میں امریکہ اور چین کے حکام بھی بطور مبصر موجود تھے۔ اس سلسلے کی دوسری ملاقات طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبروں کے بعد مؤخر کر دی گئی تھی، لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ یہ سلسلہ مؤخر ہوا ہے، ختم نہیں، اور پاکستان پڑوسی ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی بھرپور حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منگل کو پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن منایا گیا، جس کا مقصد پاکستان میں مقیم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اعادہ اور ملکی ترقی میں ان کے کردار کو سراہنا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
پاکستان میں 11 اگست کو ملک میں آباد غیر مسلم آبادی یعنی اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری ریاست کی نظر میں برابر ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ پاکستان کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، مگر ملک میں کئی دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں جو تعلیم، طب اور افواج سمیت مختلف شعبوں میں ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی معاشرے میں اقلیتی برادری کے کردار کو سراہا اور پاکستان میں آباد تمام غیر مسلم برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سندھ سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے نمائندے اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونگپانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مذہب اور روایات پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کمزور طبقات کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔
میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن جو ہے سارے حکمرانوں کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے کہ آج کے دن پر اسپیشلی مائنارٹیز کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر آج کل بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اسپیشلی قصور کا واقعہ ہوا، کبھی وومن پروٹیکشن کے حوالے سے مسئلے ہوئے، مگر اسپیشلی ہیومن رائٹس کے جو مسئلے میں اس میں مائنارٹیز زیادہ ٹارگیٹ ہے، تو آج کے دن کی اہمیت اسپیشلی اس وقت کے حالات میں بہت زیادہ ہے۔
قائد اعظم نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ آپ کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب، ذات یا فرقے سے ہو، اس کا ریاست سے کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان نے 2009 میں 11 اگست کو اقلیتوں کا دن قرار دیا تھا اور ہر سال اس دن کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں پیر کی شام ہونے والے خودکش حملوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت بقوبہ کے قریب پیر کو 2 مہلک حملے ہوئے۔ ایک مصروف بازار میں ہونے والے اس دھماکے میں کم از کم 35 افراد ہلاک، جبکہ 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک بیان میں داعش کے شدت پسند گروپوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسرا کار بم حملہ شہر کی مشرقی چوکی پر واقع ہوا، جس میں مبینہ طور پر کم از کم 7 افراد ہلاک اور تقریباً 25 زخمی ہوئے۔ بقوبہ گزشتہ برس داعش اور حکومت کی حامی ملیشیاؤں کے درمیان ہونے والی شدید لڑائی کا مرکز رہ چکا ہے۔ حکومتی افواج شہر کا کنٹرول واپس لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن صوبے دیالہ بھر میں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ شدت پسند گروہ نے صوبے کی ایک مصروف مارکیٹ میں بم حملہ کیا تھا، جس میں 115 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جو رمضان کے مقدس اسلامی مہینے کے اختتام پر عید منانے میں محو تھے۔ یمن میں حکومت کے حامی قبائلی جنگجوؤں اور فوجی دستوں نے وسطی صوبے آپ کے 4 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد علاقے پر قابض حوثی باغی دارالحکومت صنعا کی جانب پسپا ہو گئے ہیں۔ علاقے کے مکینوں اور عینی شاہدین نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ قبائلی ملیشیاؤں اور یمن کی جلاوطن حکومت کے حامی لشکروں اور شیعہ باغیوں کے درمیان علاقے میں جھڑپوں کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ حکومت کے حامی لشکر یمن کے جنوب سے شمال کی جانب مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، جس میں انہیں خلیجی عرب ملکوں کی فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکومت کے حامی جنگجوؤں کے قبضے میں آنے والا صوبہ آپ کا ضلع الردمہ دارالحکومت صنعا سے صرف 125 کلومیٹر دور ہے۔ یمن کے شیعہ حوثی تحریک سے تعلق رکھنے والے باغیوں نے گزشتہ سال ستمبر میں صنعا پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد باغی بتدریج پیش قدمی کرتے ہوئے رواں سال مارچ میں جنوبی ساحلی شہر عدن پر بھی قابض ہو گئے تھے۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہزارہا صومالی باشندے جنگ زدہ ملک یمن سے واپس آ رہے ہیں، باوجود کہ ان کے اپنے ملک میں انسانی مسائل کا شدید بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کے روز کہا کہ مارچ سے اب تک 29,000 افراد یمن سے صومالیہ پہنچے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں، جبکہ آئندہ مہینوں میں مزید افراد کی واپسی کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہزارہا کی تعداد میں صومالی باشندوں کی آمد پہلے سے ہی بحران کا شکار ملک کے مسائل میں مزید اضافہ کرے گی۔ امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں پیر کی رات پولیس نے 20 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ پچھلے سال ایک نہتے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی سفید فام پولیس افسر کی گولی سے ہلاکت کے بعد سے یہ شہر بدامنی کا شکار ہے۔ حکام کی جانب سے ہنگامی حالت کے نفاذ کے باوجود سینٹ لوئس کے مضافات میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کو نہیں روکا جا سکا۔ ویسٹ فلوریسنٹ ایونیو پر جہاں پچھلے سال بھی لوٹ مار اور بلوے ہوئے تھے، رات گئے درجنوں مظاہرین نے پولیس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہنگامے جاری رکھے اور ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کی۔ چند گھنٹے پہلے احتجاجیوں نے شام کے مصروف اوقات میں ایک بڑی شاہراہ کو روک دیا، جس کے بعد پولیس نے بڑی تعداد میں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کین فراباخ نے فرگوسن سے رپورٹ ارسال کی ہے، جہاں حکام نے ہنگامی حالت نافذ کر رکھی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
فرگوسن مزوری میں رات ہوتے ہی مظاہرین اور پولیس کے درمیان اضطراب میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ درجنوں مظاہرین نے اس شاہراہ سے دور رہنے کے پولیس کے حکم سے بارہا روگردانی کی اور ٹریفک میں خلل ڈالا جس پر گزشتہ برس لوٹ مار اور ہنگامے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب مائیکل براؤن کی برسی کے موقع پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، بعض افراد نے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کی ہے جہاں پر گولی لگنے کے بعد مائیکل براؤن کی ہلاکت ہوئی تھی۔ فرگوسن کے ایک رہائشی میل سٹیف کہتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ تاہم مائیکل براؤن کی ہلاکت سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے دبا دیا گیا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا لگ رہا ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ سینٹ لوئس کی ایک رہائشی ٹیفنی شان کے الفاظ، عام لوگوں کے ذہنوں، سرگرم کارکنوں، مظاہرین اور تبدیلی کے خواہاں افراد کے ذہنوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ کافی حد تک تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک ایسی آگہی آئی ہے جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تاہم اس تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹیفنی کہتی ہے کہ ابھی بہت کچھ ویسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ اور ہمارے عمل پر ان کا رد عمل تبدیل نہیں ہوا۔ ہمارے متعلق کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ سینٹ لوئس کاؤنٹی میں مزید ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں، جہاں پر اس کے بعد پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے جب پولیس کے ہاتھوں گولی لگنے سے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کا الزام تھا کہ اس نے ان پر گولی چلائی تھی۔ موقع پر موجود لوگوں نے ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ٹیفنی شان کہتی ہیں،
violence is going to happen, I don't want to minimize it at all because it's a problem, no one agrees with it, but it's going to happen regardless.
تشدد کی لہر اٹھ رہی ہے اور میں اس کے اثر کو کم نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے، کوئی بھی اس سے متفق نہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پانی سے بھری بوتلوں اور پتھروں کا سامنا کرتے ہوئے پولیس مظاہرین کو شاہراہوں پر جمع ہونے اور ٹریفک جام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میل سٹیف کا کہنا ہے،
This is a lot milder than last year. I mean, last year it was unexpected. It was a large body of people, so it was
یہ سب گزشتہ برس سے کم ہے۔ میرا مطلب ہے گزشتہ برس بہت زیادہ لوگ تھے جیسا کہ توقع نہیں تھی، اور اس کے نتائج بھی ذرا ڈرامائی تھے۔ اس برس یہ سب مثبت ہے اور زیادہ طاقتور بھی۔ یہ الفاظ تھے فرگوسن کے ایک رہائشی میل سٹیف کے۔ ایسے میں جب مزید مظاہروں کی توقع ہے، پولیس نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں کرد باغیوں کے 17 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان حملوں کا ہدف ایران اور عراق کی سرحد کے قریب واقع صوبے ہکاری میں کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانے تھے۔ ان فضائی کارروائیوں سے ایک روز قبل پڑوسی صوبے شرناک میں باغیوں کے مشتبہ حملے میں کم از کم 4 پولیس افسر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ رات کو دیر گئے کرد باغیوں نے ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے ایک ترک فوجی کو ہلاک کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ کے اواخر سے ترکی شمال مشرقی عراق میں پی کے 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 اہداف کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا۔ ترک فورسز نے شام میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے گزشتہ ہفتے ترکی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کردوں پر بمباری سے گریز کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس بارے میں رد عمل مناسب ہونا چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پی کے کے کو چاہیے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے ترکی کے ساتھ بات چیت شروع کرے۔ عراق کی پارلیمنٹ نے منگل کے روز وزیراعظم حیدر العبادی کی طرف سے تجویز کردہ حکومتی اصلاحات کی منظوری دے دی، جو بدعنوانیوں سے نمٹنے اور اخراجات میں کٹوتی کے لیے پیش کی گئی تھی۔ مسٹر عبادی نے اتوار کے روز یہ تجاویز پیش کی تھیں، جن میں عراق کے 3 نائب صدور اور نائب وزیراعظم کے عہدوں کو ختم کیا گیا تھا۔ کابینہ نے ان تبدیلیوں کی حمایت کی تھی۔ بجلی کی فراہمی میں تسلسل نہ ہونے، خدمات میں کمی اور نظام حکومت میں بد انتظامیوں کے خلاف حکومت کو احتجاجوں کا سامنا ہے۔ جاپان کی ایک توانائی کمپنی نے منگل کو اپنے ایک جوہری ری ایکٹر کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، جو کہ سن 2011 میں فوکوشیما کے حادثے کے تناظر میں وضع کردہ نئے حفاظتی ضوابط کے بعد چلایا جانے والا پہلا ری ایکٹر ہے۔ کیوشو الیکٹرک پاور کمپنی کا کہنا ہے کہ سینڈائی میں واقع اس کی تنصیب سے توقع ہے کہ جمعے کو توانائی کی پیداوار شروع ہو جائے گی اور آئندہ ماہ تک یہ اپنی کارکردگی کی پوری سطح پر پہنچ جائے گی۔ جاپان میں جوہری تنصیبات حفاظتی جانچ پڑتال کے لیے تقریباً 2 سال تک بند رہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ سن 2030 تک ملک کی توانائی کی ضروریات کا 20% سے زائد جوہری ذریعے سے حاصل ہو سکے، لیکن اسے ان تنصیبات کی بندش کی وجہ سے درآمد شدہ معدنی ایندھن پر گزارا کرنا پڑا۔ جاپانیوں کی اکثریت جوہری پلانٹس کو دوبارہ چالو کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ منگل کو بھی سینکڑوں افراد سینڈائی میں جوہری تنصیب کے باہر جمع ہوئے اور ایک مظاہرے کے ذریعے ریئیکٹر دوبارہ چالو کرنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مظاہرین میں سابق وزیر اعظم ناوتوکان بھی شامل تھے، جن کے دور حکومت میں فوکوشیما کے جوہری پلانٹ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کان نے کہا کہ ہم حادثوں کی پیشگوئی نہیں کر سکتے، اسی لیے حادثے ہوتے ہیں اور یہاں بھی حادثے سے بچنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی ہیں۔ چین کے مرکزی بینک نے منگل کو اپنی کرنسی کی قدر کم کر دی، جس کے بارے میں بینک کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ایک ہی بار کے لیے ہے اور اس کا مقصد کرنسی کے تبادلے کی شرح کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے تحت کرنا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم گفتگو کریں گے ذہنی صحت کے بارے میں عالمی صحت کی تنظیم کی ایک رپورٹ کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو جنہیں ذہنی بیماریوں کا سامنا ہے، علاج معالجے کی بہت تھوڑی سہولتیں حاصل ہیں یا پھر سرے سے کوئی سہولت حاصل نہیں۔ صحت کے عالمی ادارے WHO کے 2014 کے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صحت کے جتنے مسائل درپیش ہیں، ان میں سے 10% کا تعلق ذہنی بیماریوں سے ہے۔ تاہم اس مد میں مالیاتی یا انسانی وسائل کا صرف 1% دستیاب ہے۔ ہماری نمائندہ لیزا شلائن بتاتی ہیں کہ یہ رپورٹ جینیوا میں جاری کی گئی ہے، جس میں دنیا بھر میں ذہنی بیماریوں کی صورتحال سے متعلق ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں 171 ملکوں سے اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں، جو دنیا کی 95% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک اور ہر خطے میں مختلف عمر کے لوگوں کو، جن کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقوں سے ہوتا ہے، خاصی حد تک ذہنی امراض کا کسی نہ کسی شکل میں سامنا ہوتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کے لحاظ سے امیر اور غریب ملکوں میں کافی فرق ہے۔ رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ غریب ممالک اس مد میں ہر سال فیکس $2 سے بھی کم خرچ کرتے ہیں، جبکہ خوشحال ممالک میں یہ $50 سے بھی زیادہ ہے۔ WHO کے ایک ماہر شیکر سیکسینا کا کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں میں ذہنی صحت کے مسائل پر اس وجہ سے کافی توجہ نہیں دی جاتی کہ ایسے مریضوں کے بارے میں معاشرے کے اندر اچھے تصورات نہیں پائے جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ معاشرے میں ان کا مقام مجروح نہ ہو یا وہ اپنے روزگار سے محروم نہ ہو جائیں۔
There is a misconception that once a person is mentally ill, the person will be always mentally ill and nothing much can be done about it, which is far from the truth.
یہ ایک غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر بیماری کا شکار ہو جائے تو وہ شخص ہمیشہ ذہنی مریض رہے گا، اور یہ کہ اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ WHO کی دستاویزات میں صاف طور پر یہ بات اجاگر کی گئی ہے کہ بیشتر ذہنی امراض قابل علاج ہیں، لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے، وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، وہ اپنے کام پر واپس جا سکتے ہیں اور تسلی بخش طریقے سے اپنا کام کاج انجام دے سکتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ میں اس جانبی توجہ دلائی گئی ہے کہ ذہنی صحت کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہر 4 میں سے ایک فرد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اس سے متاثر ہوتا ہے۔ رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ سن 2030 تک ڈپریشن یا ذہنی دباؤ اس بیماری کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے۔ WHO کی جائزہ رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 9 لاکھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور ان میں زیادہ تر نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق انتہائی ڈپریشن یا پھر دیگر ذہنی امراض سے بتایا جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کا علاج معالجہ بڑے ہسپتالوں کی بجائے کمیونٹی کی بنیاد پر قائم اداروں میں کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق ستم ظریفی یہ ہے کہ مالی اخراجات کا بہت بڑا حصہ یعنی 82% ذہنی امراض کے ہسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے، جبکہ ایسے ہسپتال ضرورت مند لوگوں کے ایک چھوٹے سے حصے کو ہی خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہنی امراض کے صحیح اسباب کا پتہ چلا کر ہمدردی اور انسانی جذبے کے ساتھ اس کے علاج معالجے پر توجہ دی جائے اور مسئلے کی شدت کے پیش نظر سہولتوں کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی فلموں میں اضافہ، کراچی سے لاہور کی ریلیز، تفصیلات فکر و فن میں۔
کراچی دنیا کا 8واں بڑا شہر جہاں دور دور سے لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں، جس طرح یہ صاحب یہ یہاں آئے تھے اداکار بننے۔ واقعی میرے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اس چڑے نیبر مریم کے۔
کراچی سے لاہور تک کے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات پر بنی پاکستانی فلم کراچی سے لاہور ریلیز ہو گئی ہے۔ وجاہت روف کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں پاکستانی شو بز انڈسٹری کے ستاروں کے بجائے نسبتاً نئے چہرے نظر آئیں گے اور یہی اس فلم کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
چلتے چلتے رک جائے دل یہ سنبھل نہ پائے، ہو جاتا ہے کچھ ایسے کبھی، نہ پھر یہ دیکھے کچھ اور یہ نہ جانے دیوانگی۔
فلمی ستاروں کے بجائے نئے لوگوں کو لے کر فلم بنانا ایک بہت دلیرانہ فیصلہ ہے، کیونکہ عام طور پر فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز فلم کو کامیاب بنانے کے لیے مشہور اداکاروں پر انحصار کرتے ہیں۔
تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کی ہے؟ تم نے میرے پیرنٹس کی آخری فوٹو جو انہوں نے ایک ساتھ کھچوائی تھی ایکویریم میں گرا دی ہے۔
پانی میں گر کے کون سا فوٹو گل گئی؟ فوٹو ہے کہ ڈسپرین۔
فلم کراچی سے لاہور تک کی کہانی لکھی ہے اداکار اور مصنف یاسر حسین نے۔ کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو بینکر ہے اور کچھ کر دکھانے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزاد شیخ نے اپنا کردار انتہائی مؤثر طریقے سے نبھایا ہے، جبکہ ان کی ہیروئن ہے اشیتا سید۔ شہزاد کا کراچی سے لاہور کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ لاہور میں رہنے والی اس کی محبوبہ کی شادی کہیں اور کی جا رہی ہے۔
میں شادی کر رہی ہوں۔
اتنی غربت میں اتنے مہنگے مہنگے تحفے دلاتا رہا تجھے، میں لاہور جاؤں گا، اس کی شادی روکوں گا، کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟
وہ یہ شادی رکوانے کے لیے ہنگامی طور پر سڑک کے راستے لاہور روانہ ہوتا ہے، لیکن سفر کے لیے اسے اپنے پڑوسیوں کی گاڑی ادھار مانگنا پڑتی ہے، جو نہ صرف گاڑی دیتے ہیں بلکہ اس طویل سفر میں اس کے ہم سفر بھی بن جاتے ہیں۔ شہزاد کی پڑوسن کا کردار عائشہ عمر نے ادا کیا ہے۔ ناقدین کے مطابق فلم کا ایک مثبت پہلو موتی کا کردار نبھانے والے یاسر حسین ہیں، جن کے بے ساختہ فکرے اور چٹکلے فلم بینوں کو کہانی سے جڑے رہنے میں مدد دیں گے۔
کدھر سے آئے؟ بولو کاکا، بولو
کاکا۔ بولوں گا تو کراچی بولوں گا نا، لاہور تھوڑی بولوں گا۔
اس ایریا میں سالوں سے ڈرائیوروں کا ایک میلہ ہوتا ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اس میلے کو انجوائے کرنے جاتے ہیں۔
پلان کیا ہے؟ نو نو نو
نو
شکیرا باتیرا۔
فلم کی کاسٹ میں جاوید شیخ، شہزاد شیخ، عائشہ عمر، یاسر حسین، احمد علی، اشیتا سید، راشد ناز، عاشر وجاہت اور منتہا مقصود شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ لاہور میں منگل کے روز انسداد دہشت گردی کی عدالت نے قصور میں بچوں سے زیادتی کے اسکینڈل کے 5 ملزمان کو 28 روز کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ پیر کے روز عدالت نے ان ملزموں کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس اسکینڈل کے خلاف پورے ملک میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے تفصیل دیں گے افضل رحمان۔
منگل کے روز قصور جنسی زیادتی اسکینڈل میں ملوث 5 ملزموں کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 28 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان ملزموں کی پیر کے روز قصور کی ایک مقامی عدالت نے عبوری ضمانتیں منسوخ کر دی تھیں۔ منگل کے روز اس حوالے سے ہونے والی کارروائی کے دوران میں عدالت کو بتایا گیا کہ اسکینڈل میں بھتے کی رقم، ملزموں کے استعمال میں آنے والے کیمرے وغیرہ اور ان کے قبضے میں ویڈیو کلپس کے حوالے سے ابھی تفتیش کی جانی ہے۔ عدالت کی طرف سے 28 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیے جانے کے حکم کے بعد متاثرین کے وکیل نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا،
ہم نے یہ بھی عدالت سے عرض کیا کہ اس علاقے میں سینکڑوں کے حساب سے والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر مدعی نہیں بن رہے۔ اگر یہ ملزمان انکشاف کریں گے دوران ریمانڈ کہ کتنے اور بچے اور بچیوں کے ساتھ انہوں نے یہ ظالمانہ فعل کیا ہے، تو پھر سٹیٹ جو ہے بذات خود بھی مدعی بن کر ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کرے گی۔ اس لیے بھی ریمانڈ ضروری ہے، ملزمان کا کس کس ملک میں اور بیرون ملک رابطہ تھا، یہ فلمیں کہاں جاتی تھیں، ان فلموں کو ایک آرگنائز کرائم کے علاوہ کس کس استعمال میں لایا جاتا تھا، یہ بھی ملزمان کے انکشاف پہ بات ہوگی۔
ملزموں کے وکیل کا البتہ یہ استدلال تھا کہ 5 میں سے 3 ملزموں پر تو محض دھمکیاں دینے کا الزام ہے، تاہم انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ملزموں کے 28 روزہ ریمانڈ کا حکم جاری کر دیا۔ دریاسنا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے قصور زیادتی اسکینڈل پر عدالتی کمیشن بنانے سے انکار کے بعد حکومت پنجاب نے ایک ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تفتیشی ٹیم بنا دی ہے، جس میں خفیہ ایجنسیوں کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ اس ٹیم نے اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے پولیس سے اسکینڈل سے متعلق تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ادھر قصور کے مضافات میں واقع متاثرہ علاقوں میں منگل کو بھی بے چینی کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کے نمائندے، سول سوسائٹی کے سرکردہ افراد اور سیاسی جماعتوں کے رہنما مقامی لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آتے رہے۔ پنجاب کے سابق گورنر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری محمد سرور نے متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا،
پاکستان کے لوگ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جب مظلوم اپنا مظلومیت کی کہانی لے کر تھانے میں جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پولیس والے، تھانے دار اور ہمارے لیڈر جو ہیں مظلوم کا ساتھ دیں، وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔
چودھری محمد سرور نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ قصور جنسی اسکینڈل کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے۔ اس حوالے سے عدالت میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ دریاسنا قصور جنسی اسکینڈل میں 7 ایف آئی آر کے اندراج اور درجن سے زیادہ ملزموں کی گرفتاری کے بعد اب اور لوگ بھی اپنے درخواستیں لے کر مقامی تھانے میں آ رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ گاؤں حسین خان والا کی آبادی تو محض 15,000 ہے، مگر جنسی زیادتی سکینڈل میں ملوث افراد نے ارد گرد کے بہت سے دیہات میں بھی یہ دھندا پھیلا رکھا تھا۔ اس سکینڈل کی تفتیش کے لیے قائم کی گئی مشترکہ تفتیشی ٹیم بدھ کے روز اس علاقے کا دورہ کرنے والی ہے۔ اس ٹیم نے 15 روز میں حکومت کو اپنی حتمی رپورٹ پیش کرنا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے وائس آف امریکہ کے اسلام آباد بیورو کو بتایا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا گزشتہ 2 برسوں کے دوران یہ تیسرا دورہ ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جواد ظریف آنے والے دنوں میں پاکستان آئیں گے، لیکن انہوں نے اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اسی ہفتے پاکستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان کا یہ تیسرا دورہ ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔
In the coming days, he would be visiting Pakistan, لیکن exact date نہیں ہے میرے پاس۔ Basically تو focus bilateral پہ ہی ہوتا ہے ان visits کا۔ And obviously we normally we also discuss regional issues and international issues of mutual interest and concern. This is the standard agenda for all bilateral meetings.
تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق گزشتہ ماہ طے پانے والے معاہدے کے بعد جواد ظریف کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے کو خوش آئند پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران پر عائد تعزیرات کے باعث اسلام آباد اور تہران کے درمیان کئی منصوبے متاثر ہوئے، جن میں گیس درآمد کا پاکستان ایران پائپ لائن منصوبہ بھی شامل ہے۔ تاہم اب اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے بعد جیسے ہی تہران پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، پاکستان ایران سے طے شدہ معاہدوں پر تیزی سے عمل درآمد شروع کر دے گا۔ پاکستان توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ایران سے گیس درآمد کے منصوبے کو اہم تصور کرتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے گیس درآمد کے اس منصوبے پر ماضی میں کام اس لیے بھی تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ ایران سے گیس درآمد کے باعث پاکستان بھی ان بین الاقوامی تعزیرات کی زد میں آ سکتا ہے جو بین الاقوامی برادری بشمول امریکہ نے تہران کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری پر عائد کر رکھی ہے۔ دریاسنا پاکستان کی وزارت پانی و بجلی نے ایک بیان میں کہا کہ جلد ایک اعلیٰ سطحی وفد تہران کا دورہ کرے گا جس میں ایران سے بجلی درآمد کے مجوزہ منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
توقع ہے کہ ایران بہت جلد ایک اس امریکی صحافی کے بارے میں فیصلہ سنا دے گا جسے جاسوسی کے الزام میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے حراست میں رکھا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان کے مقدمے کی چوتھی اور آخری سماعت پیر کے روز ایران کی ایک عدالت میں ہوئی۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں اسے 10 سے 20 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات سلاتس کا ہوگ کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
جیسن رضائیان کو 2014 میں ان کی اہلیہ اور دیگر 2 افراد سمیت حراست میں لیا گیا تھا۔ ان پر جاسوسی اور ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام تھا۔ بعد میں دیگر افراد کو رہا کر دیا گیا تھا، تاہم واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان قید میں رہے۔ پیر کے روز ان کی والدہ میری رضائیان نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا بیٹا ایران اور امریکہ کے مابین سیاسی کھیل میں پھنسا ہوا ہے۔
جیسن از اے ڈوئل سٹیزن اینڈ ہی از پیئنگ دی پرائس آف دی سسپیشن۔
جیسن دوہری شہریت رکھتا ہے اور وہ دونوں ملکوں کے مابین گزشتہ 37 برسوں سے زیادہ عرصے سے جاری کشیدگی، شکوک و شبہات اور نفسیاتی جنگ کی قیمت چکا رہا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کی عدالتیں خود مختار ہے، لیکن یہ سب کچھ دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے۔ جیسن کے خاندان کا ہمیشہ سے اصرار ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ایک دفعہ پھر جیسن کی والدہ کے الفاظ،
I'm challenging those people who arrested him and are trying him to show the evidence that they are using.
میں ان لوگوں کو جنہوں نے جیسن کو حراست میں لیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے چیلنج کرتی ہوں کہ وہ ان شواہد کو سامنے لائیں جن کی بنیاد پر وہ جیسن پر جاسوسی کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ معلومات شائع کریں اور سماعت کی ریکارڈنگ کو عوام کے سامنے لائیں تاکہ ایران اور امریکہ کے لوگ دیکھ سکیں کہ جیسن نے واقعی ایران کو نقصان پہنچایا ہے یا نہیں۔ امریکہ نے پیر کے روز ایک دفعہ پھر اپنے مطالبے کو دہرایا ہے کہ جیسن اور دیگر امریکیوں کو رہا کر دیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کے الفاظ، ہم اس کی فوری رہائی کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی سعید عابدینی اور عامر حکمتی کی بھی، اور ہم ایران سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رابرٹ لیونسن کو ڈھونڈنے میں ایران ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ تمام لوگ اپنے احباب سے مل سکیں۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں ایران کے خلاف مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونان اور اس کے عالمی قرض دہندگان کے درمیان 3 سال کے لیے اصولی طور پر ایک نئے بیل آؤٹ قرضے پر اتفاق ہوا ہے جس کی تفصیلات منگل کو دیر گئے تک طے ہونا ہے۔ یورپی کمیشن کی خاتون ترجمان اینیکا برائٹ ہارٹ نے، جو اس بات چیت کی اہم ثالث تھیں، تصدیق کی کہ 94 ارب ڈالر کے اس پیکج پر پیش رفت متوقع ہے۔ برائٹ ہارٹ کا کہنا تھا،
What we have at the moment is a technical level agreement reached by the staff of the institutions and the Greek authorities on the ground following the weeks of negotiations. When we don't have
یورپی کمیشن کی خاتون ترجمان کہہ رہی ہیں کہ اب تک ہم ایک تکنیکی درجے کے معاہدے پر پہنچے ہیں جو ادارے کے عملے اور یونانی حکام کے درمیان ہفتوں سے جاری مذاکرات کے بعد طے پایا ہے۔ جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے وہ سیاسی معاہدہ ہے جس کی ضرورت ہے، لیکن ابھی کچھ چھوٹی چھوٹی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ برائن ہارٹ نے یہ بھی کہا کہ حتمی معاہدے پر 28 رکنی یورپی یونین کے اعلی سطح کے حکام کی منظوری باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینئر مالیاتی عہدیداروں کا اجلاس منگل کو دیر گئے ہوگا۔ یونان کو سینٹرل بینک سے لیے گئے قرض کو ادا کرنے کے لیے 20 اگست سے قبل 3.5 ارب ڈالر درکار ہیں۔ یونان 5 سال سے زائد عرصے سے مالیاتی بحران کا شکار ہے اور اسے پہلے بھی بحران سے نکلنے کے لیے 2 بیل آؤٹ قرض دیے جا چکے ہیں جن کی مجموعی مالیت 270 ارب ڈالر تھی۔ قرضوں کی عوض حکومت نے اخراجات میں کمی اور وسیع پیمانے پر اقتصادی اصلاحات کی ہیں جن کا مطالبہ قرض دہندگان نے کیا تھا۔ تاہم کٹوتیوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات حد سے زیادہ سخت ہیں اور انہوں نے یونان کی پہلے سے بیمار معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ یورپی یونین اور عالمی مالیاتی فنڈ نے گزشتہ ماہ ایک نئے بیل آؤٹ پیکج پر یونان سے مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یونان اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ حکومت نے مالیاتی بحران کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جس میں 1 ماہ سے زائد عرصے کے لیے اسٹاک ایکسچینج کی بندش، 3 ہفتوں تک بینکوں کی بندش اور بینکوں سے رقم نکلوانے پر حد عائد کرنا شامل ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ایک عدالتی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت ملک کی اعلی ترین سفارتکار رہتے ہوئے ان کے ذاتی ای میل پتے سے بھیجی اور موصول کی جانے والی تمام متعلقہ ای میلز حکام کو فراہم ہو سکیں گی۔ ہلری کلنٹن کے دستخط سے یہ دستاویز وفاقی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں، اور اگر عدالت یہ تعین کرتی ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پر کسی معلومات سے متعلق دروکوئی کی ہے تو اس کے شدید مضمرات ہو سکتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سامعین، گزشتہ کئی عشروں سے اردو ادب کی مختصر تاریخ تقریباً ایک نصابی کتاب بن گئی ہے۔ 1970 کے عشرے میں شائع ہونے والی اس کتاب کے لاتعداد ایڈیشن بازار میں آ چکے ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ کتاب کے مصنف ڈاکٹر سلیم اختر نے یہ کتاب کیوں اور کب لکھی، اس کی کہانی آپ ڈاکٹر سلیم اختر کے ہی زبانی سنیے۔ یہ پیش کر رہے ہیں اسد نصیر۔
نہیں، میں سچی بات اعتراف کرتا ہوں کہ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا نا، اس وقت قطن میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب اس طرح کلک ہو جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک تو ذرا جو ایک ادبی تاریخ کا ایک جو فارمولہ ہے نا، اس سے ہٹ کر میں نے یہ کتاب لکھی۔ अच्छा एक चीज, मैं क्योंकि फिक्शन राइटर हूँ, यहाँ वो हिस काम आई कि मैंने इसे तनकीद के खुश्क उसलूब में नहीं लिखा है, बल्कि फिक्शन का जो उसलूब है ना, और अगर आपने किताब देखी तो जी, आपने जी, नोट किया होगा कि उसमें जो मैंने ज़िमनी उन्वानात बनाए हैं वो जो थे, उसकी वजह से किताब में एक तो दिलचस्पी पैदा हो गई, एक अदबी रंग पैदा हो गया, और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी हमने इस किताब को, यानी वो लोग जो जिनका एम ए उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने कहा जी हमने इस किताब को सिर्फ उसलूब की वजह से पढ़ा। फिर एक काम ये किया कि किताब, सच्ची बात है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं तो लिखने का भी इब्तदाई दौर था, अभी इतना तजर्बा भी नहीं था, 70 में ये किताब आई थी पहली मरतबा, 125 की छोटी सी किताब थी, एक साल के अंदर अंदर एडिशन ख़त्म हो गया, मैं फिर उसे अप टू डेट किया, यानी साल डेढ़ साल की एवरेज से उसकी एडिशन बिकते रहे और मैं एडिशन में इजाफे करता रहा, अप टू डेट करता रहा, हत्ता के 2000 में मैंने पूरी किताब री राइट की। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास वक्त था तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, तो फ्रैंकली मुझे कतन तवक्को नहीं थी कि इतनी सेल होगी। आज मैं हिंदुस्तान गया जब पहली दफ़ा आज से कुछ 30 बरस पहले, तो ये किताब मेरी पहचान थी, और दिल्ली के 3 पब्लिशर मुझे मिले जिन्होंने अपने अपने तौर पे इसके अलग अलग एडिशन छाप चुके थे। एक बांग्लादेश के प्रोफेसर ने बताया कि जी मैं आपकी किताब दिल्ली से खरीद के लेके गया, क्लीम सहजरामी मरहूम, और राजशाही यूनिवर्सिटी में मैंने ये निसाब में लगवाई है। तो सच्ची बात है मेरे जहन में कतन ये नहीं था कि इसकी इतनी वसी पैमाने पर सेल होगी या 1.5-2 साल के बाद इसका एडिशन छपता रहेगा। तो मैंने भी इस पे जान मारी है और मैं मुसलसल उसे अप टू डेट करता रहा हूँ, कमी बेशी होती रही, जो गलतियाँ मालूम हुई सन गलत थे अपने तौर पर मैं इसे दुरुस्त भी करता रहा हूँ।
प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मैं हूँ नीलोफर मुगल। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर राइफल में शूटर्स ग्रिल के नाम से एक रेस्टोरेंट कायम किया गया है जहाँ मकामी लोगों के अलावा दुनिया भर के सयाह आते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर ख़वातीन वेटर्स खाना पेश करते वक्त गोलियों से भरी हुई पिस्तौलें साथ रखती हैं। ग्राहकों को भी यहाँ बंदूक लाने की इजाज़त है। ये पीर की सुबह के 11 बजे हैं और अभी से शूटर्स ग्रिल रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की कतार बनना शुरू हो गई है। ये कोलोराडो का एक छोटा सा कस्बा है।
It's a Smith & Wesson 9mm shield. It's a Springfield XD 9mm.
यहाँ पर ख्वातीन वेटर्स पिस्तौल या बंदूक खुलेआम लेकर घूमती हैं। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर भी लिखा है पिस्तौल या बंदूक लाने की इजाज़त है। इस रेस्टोरेंट की मालिक लॉरीन ब्यूबर्ट कहती हैं कि शूटर्स ग्रिल के पीछे 3 चीजें कारफरमा हैं।
God, guns, and great food.
खुदा, बंदूक और अच्छा खाना। लॉरीन ब्यूबर्ट और उनके शौहर जेसन ने 2013 में ये रेस्टोरेंट खोला और कस्बे राइफल के नाम से मंसूब शूटर्स ग्रिल नाम दिया।
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death.
मेरे मुसल्ला होने की एक वजह यह है कि यहाँ पर एक गली में हाथापाई के दौरान एक शख्स हलाक हो गया जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं अपनी हिफाजत का एक तरीका ढूंढना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे कारकुन महफूज रहें और मेरे गाहक महफूज रहें। राइफल कस्बा कोलोराडो दरिया के नज़दीक वाक़ है जहाँ पर शिकार की मुतादिद आउटडोर सरगर्मियाँ हैं। ब्यूबर्ट कहती हैं कि मुल्क के इस हिस्से में बंदूक या पिस्तौल के लिए एहतराम और रिवायत की वजह से शूटर्स ग्रिल रेस्टोरेंट मुनासिब जगह है। गाहक भी इससे इत्तेफाक करते हैं। मैं उस वक्त तक इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी जब तक ये मशहूर ना हुआ था। डीजे ब्रॉकहिल यहाँ पहली मर्तबा आए हैं। वो कहते हैं, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इस वक्त महफूज तरीन जगह है। मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ। यहाँ पर गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। पीटर रीड जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं। हम इस जगह पर रुके क्योंकि हमें भूख लगी थी। एक शख्स ने हमें बताया कि ये मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेटर्स मुसल्ला हैं। इस रेस्टोरेंट के खाने की फहरिस्त में डिशों के नाम भी हथियारों से मंसूब हैं, जैसा कि शॉटगन बुरीतो, लॉक्ड एंड लोडेड नाचोस और गुआक 9 मशहूर डिशेस हैं। अमेरिका में गन कंट्रोल एक मुतनाज़ मौजू है। کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر۔ جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں۔
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے۔ تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے۔ ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں۔
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that our country is as
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں۔ میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے۔ کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں، اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے، لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ جارجینا بوتھ کہتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے۔ شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے، جہاں لوگ ریسٹورانٹ کے باہر نہ صرف تصاویر لیتے ہیں بلکہ ریاست سے باہر کی لائسنس پلیٹ والی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رائفل کولوراڈو کو نقشے پر ابھر کر سامنے آنے میں مدد ملے گی۔ سامعین، کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھاپن ہے۔ اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر۔ بہرحال، اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے۔ فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے، مگر راستہ پر خطر ہے، یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے، اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ افریقہ میں ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کے پاس اکثر وسائل کا فقدان ہوتا ہے، اور اپنے عوام کی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی کم ہی رہتا ہے۔ ایسے حالات میں حکام اور مقامی تاجر لو ٹیکنالوجی سولیوشنز تلاش کرتے ہیں جنہیں ملک کی سطح پر رائج کر دیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹچ کی رپورٹ کے مطابق نیم سہارا افریقہ کے بیشتر ملکوں میں پینے کے صاف پانی کا حصول ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑے شہروں میں کچی بستیوں کے مکین ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہے، اور نام ہے اس کا مٹھاری۔ اس کچی بستی میں بسنے والے بیشتر رہائشی، اور وہ بھی زیادہ تر خواتین، کو پانی کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر دور چل کر جانا پڑتا ہے، اور پھر اتنی مسافت کے بعد حاصل ہونے والا یہ پانی صاف بھی نہیں ہوتا، آلودہ ہوتا ہے۔ متھاری کی رہائشی پاولین وانزا کہتی ہیں کہ ہم پانی کے صاف ہونے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ گندا پانی ہوتا ہے اور اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے ابالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیروبی سٹی واٹر اینڈ سپرج کمپنی نے پائپ نیٹ ورک کا مہنگا نظام قائم کرنے کی بجائے ڈنمارک کی ایک کمپنی گرن فوس کے ساتھ مل کر 4 ایسی مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان مشینوں سے صاف پانی کے حصول کے لیے صارفین کو ایک اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور 20 لیٹر صاف پانی کی قیمت آدھا امریکی سینٹ ہے۔ پھر کارڈ میں رقم میں اضافہ کرنا بھی آسان ہے، جو اسمارٹ فونز میں یا پھر مقامی دکانوں پر جا کر مزید رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اسی اسمارٹ کارڈ کے اندر۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی کو منظم انداز میں تقسیم کیا جائے۔ نیروبی سٹی واٹر کمپنی کے فلپ گچوکی کہتے ہیں کہ یہاں مشین کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے معیاری ہونے پر یقین ہے، ہم ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مشین سے بہتر پانی حاصل کریں گے۔ پانی کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پانی فراہم کرنے والی مزید مشینیں نصب کرنا چاہتی ہے۔ افریقی گھروں میں صاف ہوا بھی ایک اور چیلنج ہے۔ بیشتر لوگ ابھی بھی کھانے پکانے اور حرارت کے لیے باہر کھلے میں آگ دہکاتے ہیں۔ زہریلے دھوئیں سے آلودہ ہوا میں سانس لینے سے سانس کے دائمی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچوں میں۔
In the world today, globally, 4 million people die out of cooking.
محقق میری انجنگے کہتی ہیں کہ آج کی دنیا میں عالمی سطح پر 40 لاکھ افراد اسی نوعیت کی آگ پر کھانا پکانے سے ہلاک ہوئے ہیں، اور جس میں اموات کی وجہ صحت سے متعلق سانس کے مسائل ہیں جن کا تعلق باورچی خانے میں اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بدل سکتی ہے، اور اس کا سہرا کینیا میں 6 لاکھ ٹن چینی کی سالانہ پیداوار کے سر بنتا ہے، جس کی ذیلی پیداوار کو بگاسی کہتے ہیں۔ کینیا کے تاجر ٹام آسبرن نے محسوس کیا کہ بگاسے کو ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے نقصان دہ دھواں نہیں نکلتا۔ ٹام آسبرن کہتے ہیں کہ ہم گنے کے چھلکے لے لیتے ہیں اور پھر اسے ایک ماحول دوست دھوئیں کے بغیر انتہائی توانا چارکول کے گٹھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے روایتی ایندھن کی طرح عام سٹووز پر یا پھر بوائلرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بگاس کو ایک خصوصی بھٹی میں کم آکسیجن کے ساتھ جلایا جاتا ہے، اور پھر اسے گھٹوں کی شکل دے کر بوریوں میں بھر دیا جاتا ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ لکڑی سے آگ جلانے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے۔
وقت لیان صحیح سسا اوما اکونا نجوتو پیا کوا نیومبا اکونا۔
لانت نیادہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو بچے بیمار نہیں ہوئے، اور گھر میں درجہ حرارت بھی نہیں بڑھا، حتیٰ کہ کھانے میں بھی دھوئیں کا ذائقہ نہیں آیا۔ یہ بہت عمدہ ہے۔ آسبرن کی کمپنی گرین چارٹ کو امید ہے کہ وہ بالآخر 60 لاکھ صارفین کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کر سکے گی۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جمہوریت افریقہ کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ صدر اوباما نے ایتھوپیا میں افریقی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ افریقی عوام کسی بھی جگہ کے لوگوں کی طرح اپنی زندگیاں خود اپنے اختیار میں رکھنے کی تکریم کے حقدار ہیں۔ حقیقی جمہوریت کے کلیدی پہلوؤں میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، تقریر اور پریس کی آزادی اور اجتماع کی آزادی شامل ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ یہ حقوق عالمگیر ہیں، یہ افریقی ملکوں کے آئین میں تحریر ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی بہت سے افریقیوں کو یہ تمام آزادیاں دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ جمہوریت محض باقاعدہ انتخابات کا ہی نام نہیں ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ در حقیقت جب صحافیوں کو اپنے فرائض کی ادائیگیوں کے دوران پس زندہ کیا جاتا ہے، یا سرگرم کارکنوں کو اس وقت دھمکایا جاتا ہے جب حکومتیں سول سوسائٹی کے خلاف پکڑ دھکڑ کرتی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی جمہوریت نام کی تو ہو لیکن اس کی روح سے آری ہو۔ اور مجھے یقین ہے کہ قومیں اس وقت تک آزادی کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتی جب تک وہ اپنے لوگوں کے حقوق کا پوری طرح سے تحفظ نہ کریں۔ صدر اوباما نے کہا کہ لب لباب یہ ہے کہ جب شہری اپنے حقوق کا استعمال نہ کر سکیں تو دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کھلم کھلا بات کرے، اور امریکہ ایسا کرے گا چاہے اس کا ہدف بعض مرتبہ اس کے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ جمہوریت کا ایک اور اہم جز آئینی مدت کی حدود کی تعمیل ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ جب کوئی لیڈر دوران اقتدار صرف اپنے عہدے پر موجود رہنے کی خاطر اصولوں میں تبدیلی کی کوشش کرے تو اس سے عدم استحکام اور تصادم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم برونڈی میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ اکثر اوقات کسی پرخطر راستے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا اور جارج واشنگٹن نے پائیدار میراث کو اپنے عہدے کے دوران کیے جانے والے اقدامات ہی سے نہیں بلکہ اس طرح بھی آگے بڑھایا ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے اور اقتدار کی پرامن منتقلی پر بھی رضامند ہوئے۔ امریکہ اور اس کے افریقی شراکت داروں کو اس وقت مل کر اپنی آوازیں بلند کرنی چاہیے جب افریقہ میں عالمگیر حقوق سے انکار کیا جا رہا ہے۔ افریقیوں کو بنیادی آزادیوں کا مساوی حق حاصل ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ یہ صرف ایک مغربی تصور نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسانی تصور ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن بیٹس، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔